بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
اس آیت میں صرف اس حصے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے کہ لعلکم تتقون کے کیا معنی ہے.
برای وضوح الا انکم تتقون یہ مقدس مقدم
اسی لعلکم تتقون کو واضح کرنے کے لیے دو تمہیدی گفتگو کریں گے.
یک اینکه بین صوم و تقوا ملازمه هست یا نه؟ خوب گوش کنید. آیه معلوم است.
پہلی بات یہ ہے کہ روزے میں اور تقوا میں کوئی ملازمت تلازم پایا جاتا ہے یا نہیں؟
اگر ملازمت هست لعلکم
جو فضلا طلبا ہیں وہ زیادہ غور کریں. اگر ملازمہ پایا جاتا ہے دونوں میں یعنی جہاں روزے ہیں وہاں تقویٰ ہے تو پھر یہ لعلہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟
از ایک طرف میں فرمایا الصوم لی بین عجزی به یا عجزا به دو جور خونده شده مرتبه صوم رو در این حد میدانند. از این طرف میگوید لعلکم تتقون چه خبر چیه مسئله باید ملازمه باشد در حالی که لعلکم نفی ملازمه می کند.
ایک طرف سے روزے کے حوالے سے جو روایت آئی ہے کہ الصوم لی و انا اجزی به یا انا اجزا به روزہ میرے لیے ہے اور میں اپنے ہاتھ سے اس کی جزا دیتا ہوں یا میں خود اس کی جزا ہوں. دو طرح سے پڑھا گیا ہے. اگر یہ روزے کی یہ بلندی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ تو اس کا لازمہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو پھر یہ لعلہ کیوں؟ لعلہ کے معنی تو نفی ملازمہ ہے.
شاید چه بسا خواب این رو از ما شما طلب داشته باشید.
ایک یہ حصہ ہے جو ہم بیان کریں گے ذہن میں رکھیں اس کو.
مقدم یہ دو قوم در ماہی قرار داریم که داریم به آخرش میرسیم. که در بین کل شهور خدا این ماه رو به خودش نسبت داده، گفته شهرآباد.
دوسری تمهید گفتگو یه ہے کہ ہم جس مہینے میں ہیں اور جس کے آخر تک پہنچ رہے ہیں، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ تمام مہینوں میں اس مہینے کی نسبت خدا کی طرف ہے، اسی لیے اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ.
اسماء کے منصوب به خدا است، دو پیامبرش از یک واقعیت لطفی زرین دلربا پرده برداری کرده.
پس یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس طرف سے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ظریف اور لطیف نقطے سے پردہ اٹھایا ہے
و اعلان کرتے کہ دعید فیه الى ضیافت الله تبارک و تعالی.
آپ نے فرمایا کہ تم اس مہینے میں خدا کے ہاں مہمان بنائے گئے ہو.
واسطه دعوت و اعلان کننده این دعوت عام نبی اکرم.
اس دعوت میں مومنوں کو بلانے والا اور اس دعوت عام کا اعلان کرنے والا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
ہمیں بر سر این سفره دعوت شدیم،
دسترخوان الہی پر سب بندوں کو دعوت دی گئی ہے.
من نمی فهمم که در این سفره چیز.
آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صحیح طرح سے نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ اس دسترخوان میں کیا کچھ ہے.
اما می دانم کہ اگر سر این سفره حقیقتا بنشینیم انفاس شما تسبیح.
لیکن اتنا جانتا ہوں، اور یہ جاننا بھی اس لیے ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس دسترخوان پر صحیح طرح سے ہم بیٹھیں تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری اور آپ کی سانس تسبیح بن جائے.
محرف بھی دنی واقعیت سدک نمی.
ہم باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن واقعیات کو جس طرح سے کہ وہ ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں.
اونی که این حرف رو میزند درک،
وہ وجود قدیس کہ جس نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ تمہیں دسترخوان خداوندی پہ بلایا گیا ہے، اور تم اگر اس پہ آ جاؤ گے تو تمہاری سانس تسبیح بن جائے گی.
سوال یا رسول اللہ، اگر نفس تسبیح می شود پس تسبیح چه می
شود؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اگر نفس تسبیح بن سکتی ہے تو خود تسبیح کیا ہوگی؟
اون چه می شود؟ نوم کن فیه عباده، خواب عبادت.
اس مہینے میں اس دسترخوان پر آنے والوں کے لیے ان کی نیند عبادت ہے.
حالا به طرف ترحم بر یتیم رفتن چه می شود؟
اگر نیند عبادت ہے، سلامت پڑھے بابا سے اگر نیند عبادت ہے تو کسی یتیم پر رحم کرتے ہوئے اس کی ضرورتیں اگر آپ پوری کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟
وساطت برای اصلاح ذات البین چنی شود.
اگر دو کے درمیان کسی بگڑے معاملے کو سدھارنے کے لیے آپ قدم اٹھائیں گے،
قدم مخلصانه برای فدا شدن در راه خدا چنی شود.
اگر راہ خدا میں جان فدا کرنے کے لیے مخلصانہ قدم اٹھائیں گے تو اس کی کیا قیمت ہوگی؟
مذموبت شیطان ہم در قل و زنجیر.
روایات میں آیا ہے کہ شیطان بھی، کسی روایت شیطان بھی زنجیروں میں بند ہے.
بابان خداوند درهای رحمت خاصش را، این درهای رحمت او همیشه بازه، این در رحمتی که گفته می شود مفتوحه، در رحمت خاصه اون هم مفتوحه.
پھر اس دسترخان پر آنے والوں کے لیے خدا کی رحمت خاصه کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے.
این مقداری از اون چه که داریم خطبه شعبانیه جناب نبی اکرم سلام الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یہ جو کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا، حضرت نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا تھا، ان فرمائشات میں سے تمہید دوم میں کچھ آپ کی خدمت میں عرائض پیش کیا.
از شهر شهر الله، ضیافت ضیافت الله، انفاس تسبیح، نوم عباده، شیطان در قل و زنجیر، درهای بهشت مفتوح.
پس یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں مؤمنین کو ایک خاص دعوت پہ بلایا گیا ہے، اس دسترخان فیض الہی سے مستفیض ہونے والوں کے لیے انعام یہ ہے کہ ان کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں، ان کی نیند عبادت بن جاتی ہے، ان کے لیے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں.
چیزی کی کام نہ داری،
شیطان بند ہے.
چیزی کی کام نہ داری، همه چیز به نحو بستر و اقتضا آماده.
آپ کو خدا کی طرف قریب کرنے کے لیے جو مقتضیات فراہم ہونے چاہیے وہ سب فراہم ہیں، کوئی کمی تو نہیں ہے اس میں.
تمام این حرفایی که زدیم در کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم نبوده.
یہ سب باتیں جو روایات سے حاصل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، یہ اسی آیت کے اندر پوشیدہ ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے گزشتگان پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقویٰ ہو، تقویٰ پیدا ہو. لعلکم
تتقون، شاید شما متقی شکید. حالا مقدمه اول زنده.
یہ سب مختصیات تمہیں فراہم کیے گئے ہیں، شاید تم میں تقوی پیدا ہو.
معمولا آقایان طوری معنا میکنن که کتب علیکم الصیام برای که متقی بشه. نه، شاید متقی بشید. پس ملازمه رو چه کنید؟ مقدمه اول یاد کنید.
اگر یه لعلا به معنای ترجیح و شاید کا معنی دے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ان تمام چیزوں کے بعد میں ابھی تقویٰ کا حاصل ہونا قطعی نہیں ہے. اگر قطعی ہوتا تو پھر شاید کا استعمال صحیح نہیں ہے.
جواب چیئے؟
پس وہ ملازمہ کہاں گیا؟ روزے میں اور تقویٰ میں جو ملازمے کی بات کی تھی وہ کہاں گیا؟
جواب ہوگی آقا، آیه به صدد ملازم بیان ملازمه بین صوم و تقوا نیست، آیه به صدد بیان نحوه سلوک من و تو و استفاده از این دسترخان.
جواب یہ ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک بات یہ کہ کبھی یہ آیت یہ بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ روزے میں اور تقویٰ میں ملازمہ پایا جاتا ہے، اس ملازمے کو بیان کرنے کے لیے، اسے بیان کرنے کے لیے آیت لائی نہیں گئی ہے، بلکہ آیت یہ بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے تقویٰ پیدا کی جا سکتی ہے وہ روزہ ہے.
یعنی انسان ها نبی که من آمد پرده برداری کرد، در خطبه شعبانی گفت ان فضریتم فیه الی ضیافت الله تبارک و تعالی، انفاسکم فیه تصفی، نومکم فیه عبادت، تا آخر تا تو را راهی کوی تقوا کنه.
مطلب یه هوا کہ اے انسانوں، میرے نبی آئے اور انہوں نے تمہیں بتا دیا کہ تم ایک ایسے دسترخوان کی طرف بلائے گئے ہو کہ جس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، تمہاری نیند عبادت ہیں، اور شیطان اس میں بند ہے، تمہارے سامنے رحمت خاصہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اب اگر تم تقویٰ کے راستے پر چلنا چاہو تو مقتضی آمادہ ہے، اب آپ آگے بڑھ سکتے ہیں.
سننا نا، این ترجمه هایی که بعضا میکنن این ترجمه های بی سوادانه.
پس یہ ترجمه کبھی کبھی لعلہ کا ترجمہ شاید سے نہیں بلکہ تاکہ سے کرتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے.
یعنی اینکه مقدمات آماده شده تا تو راهی کوی تقوا شوی، و الا روزه حقیقی ملازمه با تقوا شد.
مطلب یه که مقدمات فراهم هست، اگر تم راهی کوی تقوا ہونا چاہتے ہو تو مقدمات فراهم ہیں، آپ کے لیے راستہ کھلا ہے، اس طرف جا سکتے ہو. ورنہ حقیقتاً اگر کوئی روزہ جس طرح سے رکھنا چاہیے اس طرح سے رکھے تو قطعاً تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے، ملازمہ ہے.
این دو تا مقدمه برای ورود به مبحث تقویٰ.
یہ دو تمہیدی مقامات سے ہم گزر گئے تاکہ بحث تقویٰ میں داخل ہو جائیں.
ما در جهازی باید بحث کنیم، منتها مختصراً بحث.
تقویٰ کے حوالے سے چند جہاد سے ہمیں بحث کرنی ہے، لیکن مختصر بحث کریں گے.
یکی اینکه آقا این میگید متقین تقویٰ از خدا بتر، این یعنی چه؟ برای ما بگید سر کیو میتراشید شما؟ یه عنوان واژه را هی الغا میکنید، الغا میکنید بدون اینکه اون رو معنا کنید. آخه مبهمه، مجمله، از اجمال در میارید.
پہلی بات یہ ہے، یہ عنوان، عنوان تقویٰ قرآن میں، حدیث میں، کلام معصومین میں، متون دینی میں بار بار آیا ہے، جگہ جگہ پہ آیا ہے، کبھی تقویٰ کے نام سے اور کبھی اہل تقویٰ یعنی متقین کے نام سے. تو یہ اصل تقویٰ ہی کیا چیز ہے؟ کس شے کا نام تقویٰ ہے؟ عنوان مبہم ہے. جب تک وہ اصل عنوان واضح نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کوئی بھی گفتگو کریں گے تو ابہام کی طرف چلا جائے گا.
حالا ممکن این عنوان یک خورده معلوم بشه. من
چاہتے ہیں کہ یہ عنوان واضح کریں.
یادتون باشه ما به حقیقتش باز کار نداریم، وصول به اون حقیقت مال اونهاست، مال ماها نیست.
خوب غور کریں، لفظ تقویٰ کا جو مفہوم صحیح ہے اس کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں، حقیقت تقویٰ سے پھر بھی بحث نہیں کریں گے. حقیقت تقویٰ ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل تقویٰ ہیں، جو وہاں پہنچیں گے.
انہوں نے بایا تھا کہ محضر آمیر المومنین یاد کیا
حقیقت تقویٰ کو اگر ڈھونڈ کے نکالنا چاہو تو امام المتقین کے پاس جاؤ وہاں مل جائے گا
ما فعلا میخوایم معنا و مفہوم تقویٰ رو بفهمیم نہ بیشتر
فی الحال ہم معنی تقویٰ کو مفہوم تقویٰ کو اور مفہوم ذہنی کو یعنی تقویٰ کا معنی اور مفہوم کیا ہے اسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں
ببینید انسان موجود اس متحرک رونده سیر کننده تکون خورنده
غور کیجیے گا کہ انسان ایک متحرک موجود ہے چلنے والا مسافت طے کرنے والا حرکت کرنے والا ایک موجود ہے
و این انسان دو نوع حرکت داره
انسان حیوان ہے متحرک حیوان کا لفظ استعمال نہ بھی کریں تو انسان ایک موجود متحرک ہے اس کی حرکت دو طرح کی ہے
یہ حرکت ہے پا و جسم به یک حرکت در جان
اس کی ایک حرکت جسمانی حرکت ہے اپنے جسم سے حرکت کر رہا ہوتا ہے اپنے پاؤں سے حرکت کر رہا ہوتا ہے ایک حرکت روح کی حرکت ہے جان کی حرکت ہے
اخلاق اعتقادات ہمیں اینا دارن حرکت
اچھے اخلاق صحیح اعتقادات یہ سب چیزیں انسان کی روح کو متحرک رکھتی ہیں حرکت میں لے آتی ہیں
ہر متحرکی در مسیر حرکتی خود با پرتگاه‌های برخورد می‌کند
توجه سے سنیں ہر حرکت چاہے وہ جسمانی حرکت ہو یا روحانی اور معنوی حرکت ہو ہر حرکت کے لیے حرکت کنندہ کے سامنے اس مسیر میں کچھ گڑے ہیں کچھ خطرات ہیں کچھ گھاٹیاں ہیں جہاں گرنے کے امکانات ہیں حرکت کرتے کرتے کہیں گر جائے اس کے چانسز ہیں
در معرض سقوط ہلاکت ہے مثلا اگر یہ قدر جاده ناهموار و کوهستانی و گلگیت بلتستانی باشه
ہر حرکت کنندہ کے لیے خطرات ہیں خصوصاً اگر وہ مسلک اور وہ روڈ کی جس پر یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے وہ ہموار نہ ہو پر پیچ و خم ہو گلگت و بلتستان کی سڑکیں ہوں تو وہاں پر گرنے اور خطرے سے دوچار ہونے کے امکانات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں
این متحرک به کنترل کننده نیاز داره
خوب غور کرد اس متحرک کو متحرک حرکت کننده شی اس متحرک کو اس ہلاکت سے بچانے کے لیے ایک کنٹرول کرنے والی چیز کی اسے ضرورت ہے
یہ استوب نیاز داره تا او را از خطر سقوط نجات بده
ایک بریک کہ جس کے ذریعے سے اگر سامنے خطرہ آ جائے تو اس بریک کے ذریعے سے وہ رک جائے اور نہ گرے
نمونہ ہائی محسوسی میخوایم بگیم
اس کے لیے ہم محسوسات میں سے کچھ مثالیں پیش کر سکتے ہیں
دو چرخے موٹر سائیکل
آپ کے سامنے مثلا سائیکل ایک ذریعہ یہ حرکت ہے کہ جس پہ آپ سوار ہو کے حرکت کرتے ہیں یا موٹر سائیکل بائک کی جس پہ آپ سوار ہو کے حرکت کرتے ہیں
آٹو موبائل
یا آٹو موبائل
ہیلیکاپٹر
ہیلیکاپٹر
ہواپیما
جہاز
تعمیر سے میں کمپیوٹر
کمپیوٹر کی بھی ایک حرکت ہے صحیح کہہ رہے اس کی بھی ایک حرکت ہے
ویروس بھی اثر آ گئے
کبھی کبھی وائرس آتے ہیں
ہمیں اینا نیاز به کنترل کننده داره
کمپیوٹر کو وائرس سے بچانے کے لیے کوئی اینٹی وائرس لگا ہوا ہونا چاہیے تاکہ وہ وائرس سے بچ جائے.
معلوم ہے
سائیکل کو خطرے سے دو چار ہونے سے بچنے کے لیے بریک اس میں ہونا چاہیے. موٹر سائیکل کا یہی حال ہے, گاڑی کا یہی حال ہے, تمام چیزوں میں.
یقینا باید قدرت کنترل کنندنی اسکوپ متناسب با خود وسیله بود.
کیا اب ظاہر ہے ہر وسیلہ حرکت کے حساب سے اس کا بریک ہوگا. سائیکل ہے تو اس کا بریک اسی حساب سے ہوگا, جہاز ہے تو اس کا بریک اس حساب سے ہوگا, اور گاڑی ہے تو اس کا بریک اس حساب سے ہوگا. اس کی اسپیڈ اور اس کی مناسبت کو دیکھ کے اتنا طاقتور بریک لگانے کی ضرورت ہوگی.
یہ ماشین ہے ٹریلیان چنل ترمز خاص میں خاص.
ایک ٹریلر اگر آٹوبان پہ اگر حرکت کر رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے سائیکل کا بریک تو کارآمد نہیں ہوگا, اس کے لیے اس کے حساب سے بریک لگنا چاہیے.
ایک رکشہ خاص خودش
ایک رکشے کے لیے جہاز کا بریک نہیں لگے گا, اس کا اپنے حساب سے بریک لگنا چاہیے.
چون بدانید هرچی منصب بیشتر در
آباد
ترمز باید قوی تر باشه.
سمجھ میں آ رہی ہیں آقا نے یہ مثالیں جو دی ہیں کہ سائیکل کی مثال دی, موٹر سائیکل کی مثال دی, گاڑی کی مثال دی, جہاز کی مثال دی. یہ مثالیں مختلف کیوں دے رہے ہیں آقا؟ اس لیے کہ وہ متحرک مختلف ہے, حرکت کرنے والا مختلف ہے. کبھی ایک کمزور حرکت کرنے والا, کبھی میانہ حرکت کرنے والا, کبھی طاقتور حرکت کرنے والا. تو وہ حرکت کرنے والے جیسے ہوں گے اس کا بریک اسی حساب سے ہوگا.
پس ہر متحرکی در معرض سقوط و ہلاکت و چون چنین است نیازی به کنترل کننده دارد.
ہر حرکت کرنے والی چیز اس کے لیے خطرات سامنے ہیں, اور ان خطرات کے وقت اسے خطرے سے بچانے کے لیے بریک کی ضرورت ہے, اور وہ بریک اس کی حرکت کی مناسبت سے ہونی چاہیے.
مجھے ایک سوال ازتون بکنم, کورها بیشتر میخورن زمین یا چشم دارا؟
غور کر کے جواب دے دیں. اندھے زیادہ زمین پہ گرتے ہیں یا بینا لوگ زیادہ گرتے ہیں؟ بولو. بینا زیادہ گرتے ہیں. ہاں وجہ
ما به مردم به بچمون میگیم, به مردم میگیم چشمتو خوب باز کن تا خوب ببینی.
ہم اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں, اپنے ماتحتوں کو بھی کہتے ہیں, جو جن کو اپنی بات سنانا چاہتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں آنکھیں کھول کے چلو. ہاں کہتے ہیں نا, آنکھیں کھول کے چلو تاکہ گر نہ جاؤ.
اما اہل دل میگن چشم تو ببین تو خوب ببینی.
لیکن اہل دل کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھو تاکہ سلامتی سے پہنچو.
چشم تو بر روی پست ببند, بر روی مقام ببند, بر روی منصب ببند, بر روی شهوت ببند, بر روی غضب ببند, ببند, ببند تا خوب ببینی.
اچھا اس جملے کو سمجھو. ہاں یہ جو اہل دل کہہ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آنکھیں بند کرو تاکہ مقصد تک پہنچو گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو منصب کے اوپر نہ رکھو, آنکھوں کو بند رکھو. دولت کے اوپر نہ رکھو, آنکھوں کو بند رکھو. دنیا پر نہ رکھو, آنکھوں کو بند رکھو. اور جو بھی چیزیں تمہیں اپنی طرف جذب کرنے والی ہیں ان کے اوپر آنکھوں کو بند رکھو تاکہ منزل مقصود تک پہنچ جاؤ.
رمضان آمده تا چشم تو را ببنده خوب ببینی.
ماہ رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ آپ کھانا پینا, حرام چیزیں اور لذات نامشروع, ان تمام سے اپنی آنکھوں کو بند کرو تاکہ تمہاری بینائی میں اضافہ ہو.
خوب بشنوی
تاکہ اچھی طرح سے سنو.
میدونی در بهشت پیام رسان خدا کیه؟ در روایت هم پیام رسان خدا کیه؟ موسیقی تو بهشت چگونه؟
روایت میں آیا ہے کہ بہشت کی موسیقی کیا ہے، کچھ پتا ہے؟
کی پیام خدا رو به مردم منتقل میکنه تو بهشت؟
بهشت میں اہل بهشت کو پیام خدا پہنچانے والی چیز کیا ہے؟
جناب داؤد،
حضرت داؤد ہے.
اما اگر اینجا گوش تو بر روی صداهای این جهان بسته شد، اونجا صدای داودی رو میشنوی. ببین تا ببینی و بشنوی.
لیکن اس پیام خدا کو صدای داودی کے ذریعے سے احساس کرنے کے لیے آپ کی قوت شنوائی کا باز ہونا شرط ہے، اور قوت شنوائی اسی صورت میں کھلی ہوگی کہ جب آپ یہاں نامشروع آوازوں پر اپنے کانوں کو بند رکھیں گے.
انسان موجودی متحرک ہے،
انسان ایک متحرک موجود ہے،
حیاتش حیات او حرکت بگیر،
حیات 60 ساله
اس کی زندگی، زندگی خود اس کی حرکت سے عبارت ہے. زندگی کیا ہے؟ یعنی حرکت، حرکت کا پایا جا.
عزیزان من، چرا به این 60 سال 70 سال عمر گفتن؟
میرے عزیزو، کبھی آپ نے غور کیا ہے اس 60 سال 70 سال کی جو انسانی زندگی ہے اس کو کیوں عمر کہا جاتا ہے؟
سارا چقدر ہے؟
70 سال 60 سال 50 سال. لیکن
جب پوچھتے ہیں کہ کیا عمر ہے تو آپ کہتے ہیں 50 سال 60 سال 70 سال.
چرا واحد در تعریف عمر سال باید باشه؟
چرا؟ میگه چقدر بیارزشه؟
میرے عزیز، کیوں انسان کی عمر کو کاؤنٹ کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ سال قرار پائی؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟
طلا گرمیه.
سونے کو تولنے کے لیے جو اس کی پیمائش کا وزن کا جو معیار اور مقدار ہے وہ ٹن نہیں ہے، گرام ہے. گرام
چرا؟
چونکہ سونا قیمتی ہے لہذا اس کی پیمائش کے لیے، اس کو وزن کرنے کے لیے بھی کم ترین وزن کو انتخاب کیا گیا، یعنی گرام.
الماس قیراتی ہے، کمتر از گرام. چرا؟ چون ارزشمند ہے.
اور ڈائمنڈ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے لہذا اس کو وزن کرنے کے لیے گرام بھی نہیں ہے، قیرات ہے.
چرس سے
گرام
ہم آہن سی تونی ہے.
لیکن لوہے کو جب تولتے ہیں تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ٹن.
عمر تو بھی ارزش نیست تا تونی و سالی حساب کنی.
ہماری آپ کی عمر کیا اتنی بے قیمت ہے کہ اس کو ٹنوں کے حساب سے تولیں اور کہیں کہ ایک سال؟
عمر ثانیه‌ای است، ملاک سنجش عمر ثانیه و کمتر از ثانیه است.
عمر کو تولنے کے لیے لحظہ لحظہ معیار ہونا چاہیے، کتنے لحظات گزر گئے.
اون وقت به این مجموعه لحظات گفته میشه عمر.
یہ نہ کہیں کہ اس مجموعہ سالوں کو عمر کہتے ہیں، یہ کہیں کہ ان لحظات کے مجموعوں کو عمر کہتے ہیں.
بابا، عمر، عمران، تعمیر، نه همه از یک جاز. عزیز من،
یعنی این زمان را به تو دادیم تا خودتو بسازی.
واہ. اچھا، عمر کو عمر کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین میم رے. اسی سے عمران آیا ہے، اسی سے تعمیر آیا ہے، اسی سے عمارت ہے، یعنی ساختگی، بنا لینا، تعمیر کرنا.
اما یادت باشے،
ریفارم کر لینا، یہی چیز ہے نا، یہی معنی ہے. اگر ایسا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو جو یہ لحظات دیے گئے ہیں یہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ ان لحظات میں وہ اپنے آپ کی تعمیر کرے.
ولی یادت باشه سونامی غضب به سراغت میاد.
لیکن یہ یاد رکھو کہ غضب کی سونامی، سونامی غضب تمہارے طرف آئے گی.
سیلاب شهوت به سراغت میاد،
شهوت کا سیلاب تمہارے پیچھے آئے گا.
یہ مرتبہ همه چیز تو میبره.
اگر غضب کا سونامی یا شہوت کا سیلاب انسان کے عمر کے اوپر مسلط ہو جائے تو جو کچھ تعمیر کیا تھا یہ سب ایک دم بہا کے لے گیا.
بخواہی بخواہی سیلاب نیاید باید سب بزنی تا حجمه غضب و شہوت تو رو نبره.
کیا بات، آپ نے اس اپنے مجموعی لحظات میں اپنے آپ کو تعمیر کر کے جتنا بنایا ہے اس کو سیلاب کی آفت سے بچانا چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو آپ ڈیم بنائیں تاکہ وہ سیلاب شہوت و غضب سے آپ امان میں رہیں.
نه بابا جان، باران می آید زلزله آقا خدا غضب، این حرفا چیه بابا؟ سیلاب آمد خدا غضب کرد، رحمت الهی تو قابلیت تدبیر نداشتی.
سیلاب یا زلزلہ کو جو غضب کہتے ہیں، نہ بابا کون سا غضب، یہ تو رحمت خدا برسا ہے. پانی، پانی کا برسنا کوئی غضب ہے؟ کوئی غضب ہے؟ یہ تو اپنی لا ناقابلیت کی وجہ سے اس رحمت کو غضب میں تبدیل کیا ہے.
اگر دیم زده می شد آبها کنترل می شدن، اگر جنگل ها نابود نمی شد امروز این بدبختی رو نداشتید که.
اگر اسی ملک میں چار پانچ ڈیم ابھی تک بنے ہوئے ہوتے تو یہ اتنا سارا پانی آپ کے پاس ذخیرہ ہو جاتا ہے، سالوں تک کے لیے آپ بے نیاز ہو جاتے. نہ صرف یہ کہ آپ کا کوئی نقصان نہ ہوتا، یہ آپ کے جنگلات اگر نہ کٹ چکے ہوتے، جنگلات اپنے جگہ ہوتے،
بی تدبیری ما نعمت الہی رو تبدیل به نقمت من کردم، تو کردی، بعد میان بحث میکنن. خب حالا این عذاب نازل شده، بچه دو ماهه چه کرده؟ پیرمرد 80 ساله چه کرده؟ خدای آخه یعنی چه اینطور؟
کبھی کبھی بے مورد بحث، ایک غلط چیز کو مفروضہ قرار دے کر اس پر بحث کرتے ہیں، اس کو عذاب قرار دے کر فرض کر کے بحث کرتے ہیں کہ پھر اس دو سال کے بچے کا کیا گناہ تھا، 80 سالہ بوڑھے کا کیا گناہ تھا، وہ کیوں اس میں بہ گیا. بابا غضب تھا ہی کب، یہ تو رحمت ہے. رحمت ہم نے اپنی ناقابلیت کی وجہ سے اس رحمت و خدا کو غضب میں تبدیل کیا.
بابا این نعمت ها باید کنترل بشه، کانالیزه بشه، به بشر داره میشه. کنترل میخوای
رحمت خدا اگر آپ کے پاس آئے اور اس کو آپ سنبھال سکیں، کنٹرول کر سکیں، چینلائز کر سکیں تو یہ آپ کے لیے رحمت ہے. لیکن اگر ہم میں آپ میں قابلیت نہ ہو، ہم اسے کنٹرول نہ کر سکیں، اس کو چینلائز نہ کر سکیں تو ظاہر بہ جائے گا، جب بہ جائے گا تو نقصانات بھی آئیں گے.
چرا درست حرف میزنی؟ خلاصہ در مسیر زندگی ما مهالک وجود داره.
تھوڑے سے آگے بڑھ گئے تھے، واپس اپنی بحث کی طرف آتے ہیں. اپنی زندگی میں ہلاک کے موارد ہیں، ہلاکت کے موارد ہیں.
چه نیاز به کنترل کننده دارد؟
ان ہلاکت کے موارد کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
داریم یادت تو باشه داریم میخواییم تقوا رو معنا کنیم. نه همه مال معنا کردن مفهوم تقوا، همین چیزی که گم شده همه هم بهش تمسک میکنیم.
کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تقوا کے مفہوم اور معنی کو بیان کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیے گا.
انسان اگر بخواد انسان بمانه یا انسان عالی مرتبه بشه،
انسان اگر انسان عالی مرتبہ بننا چاہے، انسانیت پہ باقی رہنا چاہے،
باید از اصولی معین پیروی کنه، چه نقل چه عقل.
خوب غور کریں تو اپنی انسانیت پر باقی رہنے کے لیے یا اس سے بھی عالی مرتبہ بننے کے لیے کچھ اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے.
اگر تبعیت کردم از عقل و نقل، یعنی مطیع بودم، فرمان بردار بودم،
اگر میں نے عقل کی پیروی کی اور وحی نے جو میرے لیے اصول اور خطوط مقرر کیے تھے ان کے مطابق میں نے حرکت کی،
در وجود من نیروی بود که من را به طرف تبعیت راه نمائی می کرد و حل می داد،
میرے وجود کے اندر ایک قوت تھی، وہ قوت مجھے ان اصول کی تبعیت کی طرف مجھے لے جا رہی تھی.
یعنی چه؟ واضح تر بگم، یعنی هنگام غلبه هوا، غلبه شهوت، غلبه غضب، غلبه حسد، یه نیروی در درون من باشد که من را به طرف تبعیت از عقل و نقل هدایت کنه، نه هوا و غضب و شهوت. این نیرو رو بهش میگن تقوا.
موارد شهوت میں، موارد غضب میں، موارد حسد میں، ایسے موارد میں کہ جہاں میں تباہی کی طرف جا سکتا ہوں، ایسے موارد میں میرے پاس اگر کوئی ایسی قوت میرے درون میں، میرے وجود میں، میرے روح میں موجود ہو اور وہ قوت مجھے اصول عقلیہ اور اصول وحیانیہ کی طرف ہدایت کرے، عقل و نقل کے مقرر کردہ اصول کی طرف ہدایت کرے کہ ان موارد غضب میں، شہوت میں، حسد میں، ان موارد میں میں بہنا جاؤں، ان اصول کی پیروی کروں، تو اس قوت کا نام ہے تقویٰ.
ترازوی سنجش تقویٰ را من
تقویٰ کو وزن کرنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ وہی قوت ہے جو اندرون میں ہے.
چی وہ؟ تبعیت بے واسطے یک نیروی از عقل و نقل.
پس تقویٰ کیا ہوا؟ تقویٰ انسان کے وجود کے اندر ایک ایسی قوت کا ہونا کہ وہ قوت ہلاکات کے وقت، ہلاکتوں کے وقت انسان کو ایسے اصول کی طرف رہنمائی کریں کہ وہ اصول عقل اور نقل کے بتائے ہوئے ہوں.
حالا مردم مختلفاً در داشتن این نیرو.
اب لوگ ہر کسی کے پاس یہ قوت کسی نہ کسی حد میں پائی جاتی ہے، لہذا اس قوت کے لحاظ سے لوگ مختلف ہیں، کسی کے پاس کسی درجے کی قوت ہے، کسی کے پاس کسی درجے کی قوت ہے، قوتیں الگ الگ ہیں.
چون مختلفیم مناسب ہم مختلفے، مقامات ہم مختلفے، ہر کسی به اندازه مرتبش نیاز به این نیرو
دارد. اور اس طرف سے دنیا میں مختلف منصب پائے جاتے ہیں، مختلف مقامات پائے جاتے ہیں. انسان جتنا زیادہ اونچے منصب پہ قدم رکھے گا، جتنا زیادہ اونچے مقام تک پہنچ جائے گا، اس حساب سے اس کے پاس یہ قوت زیادہ ہونی چاہیے، یہ قوت جو اس کو ہلاکتوں سے بچا کر ان اصول کی طرف لے جانے والی ہو، یہ قوت طاقتور ہونی چاہیے.
کسی که میخواد خودش رو اداره کنه یک نیروی میخواد.
وہ انسان کی جس کے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنے وجود کے، وہ اپنے آپ کو چلانا چاہتا ہے اور بس، اس کے پاس اس حساب سے قوت ہونی چاہیے.
منصبی ندارد، مقامی ندارد، شوکتی ندارد، زنده باد مرده بادی ندارد، این چیزا رو نداره، خیلی راحته، مشکل نداره.
ایک انسان ہے، کوئی منصب نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی کرسی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی زندہ باد کہنے والے نہیں ہیں، کوئی مردہ باد کہنے والے نہیں ہیں، وہ ہے اس کی زندگی. تو اس کو اپنی زندگی چلانے کے لیے بھی قوت چاہیے، لیکن وہ محدود پیمانے کی قوت.
این آقا حجمه هوا و حبس و شهوتش کمه، به اندازه همون نیاز به تقوا داره.
اس کے اوپر ہوا اور حوث اور شہوت کا حملہ بھی نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا بھی تو بہت کم پیمانے کا. لہٰذا اس کے پاس اس قوت مدافعات کی بھی چندان ضرورت نہیں ہے، مختصر سی بھی ہو تو کافی ہے.
کسی کہ میخواد یہ شہر رو ادارے کنے، بے اندازہ ادارے یہ اون شہر نیاز ہے تقوی دار و اون نیرو.
لیکن اگر ایک شخص ایک شہر کے لوگوں کا ذمہ دار ہے، ایک منصب ہے اس کے پاس، اور اس منصب پر بیٹھا ہوا وہ فرد شہر کو ادارہ کر رہا ہے،
کسی کہ مخد یہ استان رو ادارہ کنے، باید از اون کسی کی شہر رو ادارہ بکنے تقوی بیشتری داشته باشه.
یا وہ شخص کی اس سے اوپر کا ہے، وہ فرض کریں کہ ایک صوبے کا اختیار مند ہے، اگر صوبے کا اختیار مند ہے تو اس کے پاس اس حساب سے قوت نگاہ دارنده ہونا
چاہیے. رضا تقوایی که ما در امام جماعت میخواییم با تقوایی که در امام جمعه میخواییم فرق داره.
اسی لیے ایک عام سے امام جماعت میں اور ایک امام جمعہ میں جو تقوی کا معیار ہے دونوں میں فرق ہے، کہ امام جماعت میں جو تقوی ہے اس سے کہیں زیادہ امام جمعہ میں تقوی ہونا چاہیے.
بلے فرق داره، فقہ بیانگر این مسائل ہے.
فقہ نے ان مسائل کو بیان کیا ہے.
ہم یہ نکتے بہتون بگم کہ اون کسی کی مخواد نظام ہستی رو اداره کنه، او باید چه تقویی
کنه. اب میں نقطہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لطف اندوز ہو جائیں. وہ نقطہ یہ ہے کہ وہ انسان کامل کہ جو نظام ہستی اس کے ہاتھ میں ہو، کل نظام ہستی کا ذمہ دار ہو، اس کے پاس کیسی قوت ہونی چاہیے؟
او کہ میخواد نظام تکوین و تکریر رو به دنبال خودش بکشونه، او چه تقوایی باید داشته باشه؟
وہ کہ جس کے ہاتھ میں نظام تکوین اور نظام تشریح دونوں کی لگامیں ہیں، نظام تکوین اور تشریح دونوں کو چلا رہا ہوتا ہے،
اگر
وہ کتنی بڑی قوت کا مالک ہونا چاہیے.
اگر برادران اہل سنت ما به این نکته ظریف عنایت کنند، برمی گردند.
اگر ہمارے اہل سنت کے برادران اس ظریف نکتے کی طرف ملتفت ہو جائیں کہ جس کے ہاتھ میں کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے پاس وہ قوت تقویٰ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے، اگر اس کی طرف ملتفت ہو جائیں تو وہ جس راستے پر جا رہے ہیں اس سے پلٹ کے واپس آ جائیں.
چرا؟ چون داره میخواد نظام ہستی رو ادارہ کنے.
اس لیے کہ وہ کوئی عام سا انسان نہیں ہے، وہ نظام ہستی کو چلا رہا ہوتا ہے.
پس زر تقوی معنا مفهومش معلوم شد. نیرویی که ما را از مهلکه و سقوط و هلاکت نجات بده.
پس تقوی کا معنا واضح ہو گیا، یعنی وہ قوت، وہ توانائی جو انسان کے اندرون میں ہو اور انسان کو ہلاکتوں سے بچائے.
اور این تقوی ذات مرتبہ،
یہ بھی آپ کو بیان کیا کہ تقوی یہ ہے، اس نیرو اور اس قوت کا نام ہے. یہ قوت اس کے مراتب مختلف ہیں، کسی کے پاس کسی مرتبے کا تقوی ہے، کسی کے پاس کسی مرتبے کا تقوی ہے، مراتب مختلف ہیں.
هر مرتبه ای از تقوی برای مرتبه ای از انسان ها، که اگر انسان هایی که در یه مرتبه قرار می گیرن اون مرتبه رو نداشته باشن، به طور اوتوماتیک باید برگردن در اون مرتبه قرار بگیرن.
پس جو انسان منصب کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے، یعنی وہ مقامات اور منصب جو خدا کی طرف سے مقرر ہیں، ان منصب اور مقامات کے اعتبار سے جتنی زیادہ اونچائی پہ ہوگا اسی حساب سے اس کے پاس وہ قوت اتنی زیادہ پائے جانی چاہیے. اگر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ نیچے گر جائے گا, اس منصب کے لیے اہل نہیں رہے گا.
اگر به مرتبه ای رسیدی که در ماه صیام وضع این چنین شد که این حالت کنترل کننده در تو محقق شد, صوم واقعی در تو محقق شده. وقتی که صوم واقعی محقق شد ملازم است بین صوم واقعی و تقوی. اما اگر محقق نشد لعلکم تتقون.
اگر اس ماہ صیام میں آپ ایسے مقام تک پہنچ گئے کہ اس ماہ رمضان سے پہلے آپ کے پاس وہ قوت اس طرح کی نہیں تھی, اور ماہ رمضان میں فیوضات ربانی کے نتیجے میں آپ کے پاس اس قوت میں اضافہ ہو گیا, اور آپ کے پاس وہ قوت نگہدارندہ میں اضافہ ہو گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ واقعی رکھا ہے, اور روزہ واقعی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقویٰ آپ کو حاصل ہو گیا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو لعلکم تتقون
ہے. پس نتیجہ میگیریم ملازمه هست بین صوم واقعی و تقوا,
ولیکن هیچ ملازمه بین صوم متداول و تقوا. و لذا اگر کسی روزه بگیره از ریاءن هیچ ملازمه هست.
پس نتیجہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پر ہم ابھی پیش کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ روزہ اور تقویٰ میں ملازمہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ سوال ہو تو روزہ واقعی اور تقویٰ میں قطعاً ملازمہ پایا جاتا ہے, لیکن جو عادی طور پر روزہ رکھا جاتا ہے, متداول طور پر روزہ رکھا جاتا ہے, جس کی واقعیت سے کوئی سروکار نہیں ہے, اس روزے میں اور تقویٰ میں کوئی ملازمہ ضروری نہیں ہے کہ پایا جائے.
عزیزان من, آنچه که گفتیم
مال این بود که بدانیم چه قرار است.
عزیزان من, یہ جو کچھ ہم نے عرض کیا یہ اس لیے عرض کیا کہ اپنے آپ کو حقائق کے سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو تولیں کہ ہماری حالت کیا ہے.
بعد از اینکه مفهوم تقوا معلوم شد, معلوم شده یا نه؟
انشاءالله که معلوم شده.
دوستان برادران, اون چی که خدمتون هم اینا قرآن هستا, من دارم در این قالب خودم بیان میکنم,
همش قرآن ها.
برادران من, دوستان من, جو کچھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا یہ مبرهن باتیں ہیں جس کے اوپر دلائل موجود ہیں, برهان موجود ہیں.
ببینید دو چهار تا سروا,
جیسے دو اور دو چھ نہیں ہوتے ہیں, پانچ نہیں ہوتے ہیں, تین نہیں ہوتے ہیں, چار ہی ہوتے ہیں.
حالا
اسی طرح کی باتیں ہیں یہ بھی.
مفہوم تقوی معلوم شد, نوبت به مبحث دوم میرسه. آیا تقوی ضرورت دارد برای زندگی انسانی یا نه؟
مفہوم تقوی واضح ہونے کے بعد اب دوسری بحث کی طرف ہم جا رہے ہیں, وہ یہ کہ کیا انسانی زندگی کے لیے تقویٰ کا ہونا شرط ہے؟
یہ مقدم ہے, کوتاہ
ایک مختصر مقدمہ.
انسان و حرکات انسان برخواسته از گرایشات از سنیت ها و خواسته ها و اراده.
غور کریں, انسان اور انسان کے اقدامات, انسان اور انسان کی حرکتیں, انسان اور انسان کا مختلف چیزوں میں تصمیم اور فیصلے کرنا, یہ مربوط ہیں اس کے تمایلات, اس کے اعتقادات اور اس کے نظریات کے ساتھ.
رم کے روشات سے دارونی این گرایشات درونی به دو دسته تقسیم میشه.
یہ انسان کے وجود کے اندر جو تمایلات ہیں یہ دو طرح کے ہیں.
تمایلات گذرا, گرایشات گذرا و گرایشات راسخ.
غور کریں، یہ جو انسان کے وجود کے اندر جو مختلف قسم کے میلانات ہیں، تمایلات ہیں، یہ دو طرح کے ہیں، بعض سرسری اور وقتی ہیں اور بعض مندگار اور راسخ اور مضبوط ہیں.
ان گرایشات دو نوع ہے، گزرا و راسخ.
تو کچھ راسخ تمایلات ہیں اور کچھ گزرا اور عادی.
گرایشات گزرا چیه؟ گرایشات راسخ چیه؟
یہ تمایلات آنی کن تمایلات کو کہا جاتا ہے اور راسخ تمایلات کن تمایلات کو کہا جاتا ہے؟
تمایلات گزرا، گرایشات چه؟ به اون دسته از گرایشاتی اطلاق می شود که به واسطه پدیده ها حوادث به وجود میاد.
خوب غور کریں، وہ آنے اور گزرنے والے جو تمایلات ہیں یہ وہ ہیں کہ جو مختلف حوادث کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں.
خطیبی سخنرانی می کنه، مردم زلزل آمده، خاندان ها نابود شدن، انسان ها کشته شدن، هر سنه از چه به یاری برادران و خواهرانتان بشتابید، آقا دستش میره تو جیبش، میگه من میدم. احساس عاطفه، اما این دیدن اونیست، این مشرب اونیست.
آنی اور گزرا جو تمایلات ہیں یہ وہ ہیں کہ کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں آئے ہیں. مثلا کسی خطیب نے خطابت کے زور پر آپ کو آمادہ کیا کہ لوگوں سیلاب آیا ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، بہت سارے بچے یتیم ہو چکے ہیں، بہت سارے کل دینے والے جو لوگ تھے آج وہ گدائی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، آپ جیسے اہل سخاوت خرچ کریں. اس طرح سے اس نے تقریر کی، اس تقریر کے نتیجے میں آپ کے جذبات اور احساسات بیدار ہو گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ جیب میں کر دیا، پیسے نکالے اور خرچ کر دیا.
خوبه این که داره کمک میکنه، اما یادتان باشد که این آقا با یک بار دو بار جود کردن متصف به عنوان جواب نمی شود.
خوب غور کریں، یہ ہیں تمایلات آنی، گزرنے والے تمایلات. اچھے ہیں یہ بھی، اگر آپ کے پاس ایسا تمایل پیدا ہو گیا کہ جس کے نتیجے میں آپ سے ایک اچھا عمل وجود میں آیا، آپ نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، تو بہت اچھا ہے. لیکن یاد رکھیں، اس ایک دفعہ اپنے ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کچھ پیسے نکال کے خرچ کرنے پر آپ کو جواد نہیں کہا جائے گا، صفات جواد سے آپ متصف نہیں ہوں گے.
ہر کسی صفت شجاعت پیدا نمی کنے، ہر کسی صفت عدالت پیدا نمی کنے.
اسی طرح سے ایک دفعہ آپ نے کوئی اچھا عدل پر مبنی فیصلہ سنایا تو آپ کو عادل نہیں کہیں گے. ایک دفعہ آپ نے تلوار ہاتھ میں لے کر کسی معرکے میں کوئی کام انجام دیا تو آپ کو شجاع نہیں کہا جائے گا.
اگر این اوصاف در وجود من و تو و در خانه دل من و تو نهادینه شد، ملکه شد، وقت متصف به این اوصاف.
غور کریں، جواد کب ہوں گے؟ کسی کو جواد کب کہا جائے گا؟ کسی کو شجاع کب کہا جائے گا؟ کسی کو عادل کب کہا جائے گا؟ جب یہ جود کی صفت، بخشش کی صفت آپ کے وجود کا حصہ بن جائے.
باید این اوصاف جبلی بشود،
یہ شجاعت آپ کے وجود کا حصہ بن جائے، اس طرح سے کہ آپ کی جبلت بن جائے، آپ کی ذات بن جائے، اور یہ عدالت آپ کے لیے جبلت کی حیثیت اختیار کرے.
مرحوم سید مرتضی در معنای جبلت نکته ای داره.
ایک لفظ یہاں پر آقا نے استعمال کیا، میں نے بھی اسی طرح ہی آپ کے سامنے ڈال دیا، اور وہ یہ کہ کب کوئی انسان جواد ہوگا کہا کہ جب یہ جود اس کی جبلت بن جائے. جبلت کیا چیز ہے؟ مرحوم سید مرتضی نے جبلت کا معنی بیان کیا ہے.
میگه جبلت متخذ از جبل است. باید این ملکات این اوصاف به شکلی در وجود تو ملکه بشود که هیچ باد مخالفی نتواند تو را حرکت دهد، نه غضب، نه شهوت، نه مقام، نه پست، نه مال، نه رفیق، نه پدر، نه مادر، نه مملکت، هیچ هیچ هیچ
در وجود تو نهاد. وقت چه می شود؟ وقت میشه المؤمن. معنای المؤمن بفهمی حالا. بی سوادانه حرف نزنی.
مشکل جامعه ما، مشکل جامعه ما القاعات بی سوادانه است. المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکه العواصف الا تحرکه العواصف. توصیف خود مؤمنه. یادتون باشه میگن اگر به مرتبه ای رسیدی که عواصف تو رو تکون نداد تو مؤمنی. حیثیت کشفی داره.
مرحوم سید مرتضی رحمت اللہ علیہ نے جبلت کا معنی اس طرح سے بیان کیا ہے کہ لفظ جبلت ماخوذ ہے جبل سے، جبل سے لیا گیا ہے. جبل اس چٹان کو کہتے ہیں کہ جس کی حیثیت زمین میں اتنی پختہ ہوتی ہے کہ کوئی سیلاب، کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی ہوا اسے اپنی جگہ سے ہلانے پہ قادر نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی وصف کسی انسان کے اندر اس طرح سے بن جائے کہ کوئی غضب، کوئی شہوت، کوئی دوستی، کوئی دشمنی اور کوئی اور خصوصیت اس کو اس وصف سے ہٹانے پر قادر نہ ہو تو وہ وصف اس کے لیے جبلی ہے. یہ مرحوم سید مرتضی نے بیان کیا. اور اب اس کے بعد آغا نے ایک روایت پیش کی، المؤمن کالجبل الراسخ، مؤمن کی مثال اس پختہ جبل کیسی ہے کہ لا تحرکه العواصف. ترجمے پہ غور کریں، یہ مؤمن کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی مؤمن کے لیے جو کچھ بات میں لایا جا رہا ہے یہ کشفی حیثیت رکھتے ہیں. جو مؤمن ہوگا اس میں یہ خصوصیت ہوگی، اور اگر یہ خصوصیت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مؤمن ظاہری ہے.
خاری کنید که ملکه تقوی، ملکه عدالت، ملکه
در وجود شما راسخ باشد. کنید
مختصر یه که انسان اس طرح سے اپنے آپ کو بنائے کہ اس کے اندر جود کی صفات، شجاعت کی صفات، عدالت کی صفات اور جتنے بھی صفات حمیدہ ہیں وہ اس کی جبلت بن جائیں. جبلت بن جائیں یعنی کوئی چیز ان کو نہ ہلا سکے، تب یہ بن جاتا ہے مؤمن.
سوال، آقا به این مرتبه رسیدیم خیالمون راحت باشه؟
اب ایک سوال، اگر کوئی شخص اس مرتبے تک پہنچ جائے تو اب وہ آسودہ رہے کہ بالکل اس کا معاملہ سدھر گیا؟
نہ، خیال راحت
نہیں، اب بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا.
آیت اللہ وحی روایتی رو نقل میکرد که من در مجامع روایی ندیدم و این روایت اینه که فرمود بعضا مؤمن تا سماع سابعه ارتفاع پیدا میکنه، یعنی همه این اوصا در وجود اون ملکه میشه
بعد از اون مرتبه افول میکنه به اسفل درکات.
یادمون باشه، مطمئن نشیم به خودم.
آنه فرمایا که نہیں، اس کے بعد بھی مطمئن نہیں رہنا چاہیے. اور پھر اس کے لیے بطور دلیل آیت اللہ وحید سے ایک روایت نقل کی، اور آقا نے خود فرمایا کہ میں نے مجامع روائی میں یہ روایت میں نے خود نہیں دیکھی ہے، آیت اللہ وحید نے نقل کیا ہے. که کلی کلی مؤمن آسمان هفتم تک عروج پاتا ہے. عروج پانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ ملکات اس کے وجود کے حصہ بن جاتے ہیں، اتنی قوت حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہاں سے کبھی کبھی گرتا ہے اور اسفل درجات تک پہنچتا ہے.
چرا بخودم مطمئن نہ باشیم؟
کیوں اپنے اوپر اطمینان نہیں رکھنا چاہیے؟
یہ عبارت ہے المخلصون فی خطر عظیم.
کہا گیا ہے کہ مخلص خطر عظیم میں ہے.
چرا در خطر ہے؟ چون جناب شیطان هر کسی در این آدم به جای رسیده به برکت این وسوسه شیطان بوده. به برکت وسوسه شیطان بوده.
المخلصون فی خطر عظیم کے بعد نعانی فرمائی، اس لیے کہ جناب شیطان، پھر لفظ سے جناب استعمال کرنے پر میرے خاصیت دیا یہاں پر خاصیت یہ تھا کہ جو بھی کسی مقام تک پہنچ گیا ہے تو وہ اسی وسوسے شیطانی کی مخالفت کے نتیجے میں پہنچا ہے.
بگذاریم اون وارد اون فاز نشم که خیلی عجیب و غریبه. این دشمن، دشمن قدار قوی، دشمنی که لشکر دارد، ناپیداست، از چپ و راست بالا و پایین هم بمی کنه، بودن کمینه توه.
اسلیه مطمئن نرهو که ایک طاقتور دشمن، ایک قدار دشمن، ایک نامرئی دشمن، ایک لشکر رکھنے والا دشمن، ایک آپ کے اوپر مخفی گاہ سے حملہ کرنے والا دشمن کمینگاہ میں موجود ہے.
حالا کہ این چورے ما نیاز به یک تقوا
دار.
به شکل ملکه نه یک بار به شیطان بگی برو. نه شیطان، خصوصیت شیطان میدونید چیه؟ خصوصیت شیطان این از که معیوس نمیشه
که آپ کے پاس ملکہ تقوی ہونا چاہیے تاکہ اس ملکہ تقوی کے ذریعے سے شیطان کو دور کر سکے. اس کے بعد آوا نے کہا کہ یہ یاد رکھیں، وہ بھی ملکہ کے حد تک ہونا چاہیے، نہ ایک دفعہ شیطان کو بگانا. اور یہ یاد رکھیں، شیطان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو بھگانے سے وہ بھاگتا نہیں ہے.
شیطان خناس ہے،
ایک دفعہ بھاگ بھی جائے تو واپس آ جاتا ہے.
شیطان خناس ہے، مہا خناس نہیں ہے. اس کو نال مہا خناس مثلا پس مسلمان اصلا خنس بلد نیست. یه بار که بهشون میگن برو میرن. خنس میدونید چیه؟ این پیستای دو میدانی دیدید میشینن یک پا جلو یک پا عقب تا اون داوره شلیک کنه بدوند. این یک پا جلو یک پا عقب خنس بهش میگن.
خناس شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے. شیطان کو خناس کہا جاتا ہے. اب آپ نے کہا کہ شیطان خناس ہے، ہم خناس نہیں ہیں. خاص طور پر ہم مسلمان تو بالکل بھی خناس نہیں ہیں. ہم ایک دفعہ کہیں جاؤ تو ہم چلے جاتے ہیں، واپس مڑ کے آتے بھی نہیں ہیں. لیکن شیطان ایسا ہے کہ وہ خناس ہے. پتہ ہے خنس کی خصوصیت خنس سے ہے نا، خناس. تو یہ خنس کون سی خصوصیت ہے؟ یہ بھاگنے والے میدان میں جو بھاگنے کے لیے تیار رہتے ہیں ان کو دیکھا ہے کہ ایک پا ان کا ایک پاؤں آگے ہوتا ہے اور ایک پیچھے، بالکل آمادگی کی کیفیت میں. ادھر سے فائر ہو جائے اور وہ بھاگ جائے. اس کیفیت میں بیٹھنے کو خانس کہتے ہیں.
تھا میبینے بہش میگی نا فوراً میرے سو کار دارے بیکار نہیں.
جب آپ نے توجہ شیطان کی طرف، جناب شیطان کی طرف نہیں دی، اسے واپس کر دیا تو رکتا نہیں، جاتا ہے واپس. اور بھی کام ہے نا، آپ کے ساتھ تھوڑی ہے.
اما میرے پیر بھی جانتے،
لیکن جانے کے بعد پھر پلٹ کے آتے ہیں.
ما سراغ یہ جوان میریم، سراغ یہ نوجوان میریم، یک بار به اشارت میزنیم، به حرف ما گوش نمیده، مایوس میشیم، میگیم ولش کن بابا، مقلد شیطان باز.
که ہم کسی نوجوان کی اصلاح کے لیے اس سے کچھ بات کرتے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہیں. اس معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی تقلید کرو، بار بار اس کے پیچھے لگنا سیکھو شیطان سے، وہ گمراہ کرنے کے لیے ایسا کر رہا، آپ ہدایت کے لیے ایسا کر رہے ہیں.
من یه موقعی در اسلام آباد به عده‌ای از دوستانمون گفتم بابا شما بیایی، ما نمیخوایم امیرالمومنین میزان اعمالمون باشه. نه 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 نه، خطرناکه. همین سربازای آمریکایی که تو عراق و افغانستان میجنگن اینا میزان اعمال ما باشن، ما در قیامت کم میاریم.
روایت میں حضرت امیر کے بارے میں کہا گیا کہ وہ میزان الاعمال ہیں. ہاں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایک جلسے میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو امریکی فوج جو عراق میں اور افغانستان میں کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا جو فن انہوں نے سیکھا ہے اور جس طرح سے خدمات وہ بظاہر فراہم کر رہے ہیں، ان کی وہ مقاومت میں وہ مقاومت پہ نظر نہیں آتی، بھاگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، تو وہ مثال الاعمال
ہے. اگر روز قیامت سربازای آمریکایی رو بیارن در محضر عدل الهی، بنده طلبه سرباز امام زمان رو هم بیارن، شما مقدس بازاری رو هم بیارن، بگن در باطلشان آمدند، گرما رو تحمل کردن، خطر رو تحمل کردن، ایستادن، تو چه کردی؟ من چه جواب دارم بدم؟
قیامت که این اگر ایک امریکی فوج کو بھی سامنے رکھیں اور ہاں کہہ رہے ہیں مجھے بھی سامنے رکھیں، دیندار فرد کو بھی سامنے رکھیں اور ان سے کہیں کہ یہ اپنے باطل پر اس عیش و راحت کی دنیا کو چھوڑ کے افغانستان میں عراق میں اس باطل کی خدمت کے لیے اتنا مشغول رہا، تم نے کیا کیا؟ اگر مجھ سے پوچھے تو میرے پاس جواب نہیں ہے.
اچھوں چنینے ہمیں لحظات میں نیازی بے تقویٰ و سفر داریں.
یہ حاشیے کی بات اچھی ہیں، ورنہ اصل بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے. وہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسی قوت مدافعہ ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ شیطان کے مقابلے میں، اس کے وسوسے کے مقابلے میں اس کے پاس ہو.
از سوی دیگر حملے شیطان ہمیں جانب ہے،
یہ بھی آپ کو بتایا گیا، ذہن میں رکھیے کہ آپ کبھی بھی آسودہ تصور نہ کریں اپنے آپ کو، اس لیے کہ تمہارے کمین میں ایک طاقتور نظر نہ آنے والا اور لشکر رکھنے والا شیطان
یادتان باشد کہ حملے او به اندازه قدرت او فکرتا.
یاد رکھیں کہ اس کا حملہ اس کی قوت کے حساب سے ہے.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم ومن شمائلهم فقط.
بله قدرتش این چنینه، احاطه همه جانبه داره بر ما.
یہ جو آقا نے فرمایا کہ شیطان کا حملہ اس کے قوت کے حساب سے ہے، اس کے قدرت کے حساب سے ہے، وہ اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ شیطان نے خدا سے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا.
چون حجم
اس کے معنی یہ ہے کہ وہ احاطہ رکھتا ہے.
و چون حجم او قدرتمندانه و همه جانبه است، به ما دستور دادن مبادا سپرت ناکامل باشه.
بحث تقوی کی پہلی گفتگو میں جو بتا دیا تھا وہ ذہن میں رکھیے کہ وہ قوت ہمارے پاس کافی ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا دشمن اس طرح کا دشمن ہے کہ وہ ہم پر احاطہ رکھتا ہے، ہمارے سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے، لہذا ہمارے پاس جو تقوی ہو وہ تقوی بھی اسے روکنے کے لیے کافی ہے.
وقتی دستور رو ببینید، چون دشمنتون اوست، قدرتمند، حملش هم همه جانبه، وقتی یک سفارش میکنه خدا به ما، فاتقوا الله ما استطعتم.
اون چیگه استطاعت داری که من بهت دادم و میدانم استطاعت تو خیلی زیاده به اندازه اون قدرت و استطاعتی که بهت دادم باید تقوا میشه و تحصیل
جتنی تمہاری استطاعت میں ہے اور وہ استطاعت بھی میری دی ہوئی ہے لہذا میں جانتا ہوں کہ تم میں کتنی استطاعت ہے جتنی تم میں استطاعت ہے اس حساب سے تقوی اختیار کرو
خب این تا اینجا ما مفهوم تقوی رو معنا کردیم تقوی معناش معلوم شد مراتبش هم گفتیم و تا رسیدیم الان در حدود شاید یک ساعت و بیست دقیقه است داریم حرف بزنیم خب ادامه بدم آریان آمدیم خب حالا من برای اینکه وقتمون ها رو ضایع نکنم آمدن آقایان وقت هیئت قرآنی از ایران آمده چند دقیقه برای توی یه تباشی یه آیات قرآن تا به من نکنین عجب آخونده حضور خانز کنم که انتظار طلبیه که ما مهمونش بودیم چون من نمیدستم آمده وقت ما رو آن ضایع کرد ضایع شدید نه بایی بایی بود خب خداوند انشاءالله به همه تا توفیق بده یادتون باشه این رمضان انشاءالله رمضان آخر عمرتون نباشه رویا فعال متحقق سالک الالله باشید و ماهای دیگرتون هم مثل ماه رمضان باشه و سلام علیکم.